السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنی کس قدر نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہمارے وجود میں ہی اللہ تعالیٰ کی کتنی قیمتی قیمتی نعمتیں موجود ہیں کہ ہم جب ان نعمتوں کا دھیان کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، تو وہ ہر نعمت اپنی جگہ بہت ہی زیادہ قیمتی حیثیت رکھتی ہے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پوری ایک، یوں سمجھ لیجئے کہ برسات ہے. ہر نعمت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا کرشمہ رکھا ہے. پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا کہ زبان، اللہ پاک نے ہمارے وجود میں ایک ایسی عظیم الشان نعمت رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اظہار معافی ضمیر کرتا ہے، کہ دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان سے انسان کہہ کر اپنی بات کو سامنے والے تک پہنچا لیتا ہے. کان ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان سامنے والے کی باتوں کو سمجھتا ہے. یہی زبان وہ عظیم الشان نعمت ہے جس پر اللہ کا کلام بھی جاری ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی جاری ہوتا ہے. اسی زبان سے اللہ کی باتیں، اللہ کی یادیں انسان کرتا ہے. آنکھ اللہ پاک کی کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھتا ہے. گزشتہ مضمون کے آخر میں نے ایک شعر عرض کیا تھا، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. زمین اور آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. چاند، سورج، ستارے، بادل، بارش، ہوائیں، چرند پرند، درند، حیوان، انسان، پتھر، شجر، حجر، مدر، ہر چیز پہ انسان اگر غور کرے تو برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر از قدرت کردگار. کائنات کے مالک و خالق نے درختوں کے ایک ایک پتے کے اندر اپنی قدرت کا ایک پورا رجسٹر تیار کر رکھا ہے کہ غور و خوض کرنے والا اسی ایک پتے میں جب دھیان دیتا ہے، تدبر و تفکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں بھی دکھائی دیتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وجود جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، تو ایک بزرگ حضرت مفتی ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ وجود ہمیں اعمال بنانے کی ایک مشین عطا فرمائی ہے. دیکھنے کے ذریعے سے بھی اعمال وجود میں آتے ہیں, سننے کے ذریعے, بولنے کے ذریعے, چلنے کے ذریعے, پورا یہی سراپا, پورا یہی وجود ہے جس کے ذریعے سے ہم اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں, اعمال سیئہ بھی کرتے ہیں. ایک خاص انداز میں پاک و صاف ہو کر قبلہ رخ ہو کے پاکیزہ لباس میں ملبوس, صدق دل کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ اسی وجود کو لے کر اللہ کے سامنے جب ہم دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں تو نماز جیسی عبادت بھی اسی وجود کی نقل و حرکت سے وہ جنم لیتی ہے. کھڑے ہیں, تلاوت ہے, پھر جھک جاتے ہیں, پھر اٹھ جاتے ہیں, پھر سجدے میں گر جاتے ہیں, پھر زبان کے ذریعے سے پوری عبادات ترتیب وار انجام دیتے ہیں تو ایک خوبصورت عبادت وجود میں آ جاتی ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے. یہی وجود ہے جس کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے, صبح سے لے کر شام تک اس کے جائز تقاضوں پر پابندی رکھی جاتی ہے تو روزے جیسی عبادت اسی وجود سے اسی جسم سے وجود میں آتی ہے. اسی بدن سے انسان محنت کرتا ہے, سرمایہ حاصل کرتا ہے, مال و دولت کماتا ہے, پھر اسی کمائی کو جو خون پسینے کی کمائی ہے راہ خدا میں انسان دیتا ہے تو زکوٰۃ کا عمل وجود میں آتا ہے. یہی جسم انسانی ہے جس کو انسان چلاتا ہے, لے جاتا ہے, تھکاتا ہے, مال و دولت خرچ کرتا ہے, حرم محترم میں پہنچا کر وہاں ترتیب وار تمام فرائض انجام دیتا ہے تو اسی وجود کے ذریعے سے حج کی عبادت وجود میں آتی ہے. یہی جسم انسانی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی میں اس جسم کو کام میں لگا کر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عبادات, طاعات, تلاوت, صدقہ, خیرات, ذکر و اذکار, تمام کے تمام نیک اعمال انسان اسی وجود سے ان کو جنم دیتا ہے. یہ جسم انسانی اللہ تعالی ہی کی دی ہوئی عظیم و شان نعمت ہے کہ جس نعمت کو اللہ تعالی ہی کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانے والا اپنے لیے آخرت کے بڑے بڑے ذخیرے جمع کر لیتا ہے. اسی جسم انسانی کے اندر زبان اللہ پاک نے ایسی عظیم الشان نعمت رکھی ہے کہ جس کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللسان ہی نعمت عظما جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. زبان اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کی جسامت تو بہت چھوٹی اور مختصر ہے, جس کا حجم بہت مختصر ہے, لیکن جرائم کرنے پر آئے تو اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں. عام طور پہ جو اللہ پاک نے جسم انسانی میں اپنی قدرت کے شاہکار رکھے ہیں, آنکھیں ہیں, کان ہیں, وجود انسانی کا ایک ایک عضو اللہ تعالی کی قدرت کا شاہکار اور قدرت کا کرشمہ ہے. عمومی طور پر ہر عضو اس سے ایک ہی کام لیا جاتا ہے. آنکھ ہے تو وہ دیکھنے کے کام آتی ہے, کان ہے تو وہ سننے کے کام انجام دیتے ہیں, ناک ہے تو وہ سونگنے کے, جسم انسانی چھونے کے, ہاتھ سے ہاتھ کے کام, پاؤں سے پاؤں کے کام لیے جاتے ہیں. پورے سراپا میں ہر ہر عضو کو اللہ پاک نے خاص ذمہ داری پر معمور کر رکھا ہے. من جملہ انہی اعضاء میں سے عضو بدن انسان کی زبان, اس کو اللہ پاک نے کئی ذمہ داریاں سونپی ہیں. کھاتے وقت یہ زبان ہمارے لقمے کو, نوالے کو دانتوں کی چکی میں پیسنے کے لیے کس قدر متحرک ہوتی ہے, اور اللہ پاک نے اس کو اس قدر حساس رکھا ہے کہ دانت مسلسل غذا کو چباتے ہیں لیکن یہی زبان غذا کو کبھی دائیں دانتوں میں دیتی ہے, کبھی بائیں دانتوں میں, کبھی ادھر سے سمیٹتی ہے ادھر پہنچاتی ہے, کبھی ادھر سے سمیٹ کے ادھر, پھر اس کو نگلنے کے مرحلے پر پہنچاتی ہے. لیکن 60, 70, 80, 90 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ زبان خود کبھی دانتوں کے بیچ میں نہیں پستی, الا ماشاء اللہ کبھی کبھار شاد و نادر کوئی بیماری کا عارضہ لاحق ہو تو بات دیگر ہے, ورنہ جس تیزی کے ساتھ یہ غذا کو چبوانے کے اندر مدد فراہم کرتی ہے خود کبھی ان دانتوں کے بیچ میں نہیں آتی. اور پھر یہی زبان ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اسی حجم کے اندر ذائقوں کو چکھنے کا بھی ملکہ عطا فرمایا, کون سی چیز میٹھی ہے, کون سی کھٹی ہے, کون سی ترش ہے, کون سی کڑوی ہے. پھر اسی کے اندر اللہ پاک نے گرم اور ٹھنڈے کو محسوس کرنے کا بھی ملکہ رکھ دیا. پھر یہی زبان ہے کہ گفتگو کے وقت میں یہ کس تیزی کے ساتھ حروف کو بناتی ہے. قرآن کریم کی جب انسان تلاوت کرتا ہے تو کس تیزی کے ساتھ یہ حروف کو کس تیزی کے ساتھ کبھی قاف کبھی کاف کبھی نون کبھی لام کبھی میم اس تیزی کے ساتھ حروف کو لڑی کے اندر پروتی چلی جاتی ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کے بلبوتے پر اگر یہ کلام کرنے والا ہوتا تو تھک جاتا. لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کی ایسی نشانی ہمارے منہ کے اندر لا کے رکھ دی, ایسی حساس نعمت رکھی کہ اپنے سوا یہ اپنے اس دائرہ کار کے اندر کسی اور چیز کو برداشت نہیں کرتی. اس کو منفرد اللہ پاک نے خاصیت عطا فرمائی کہ اگر زیرے کا ایک دانہ بھی ہمارے دانتوں میں پھنسا رہ جائے تو زبان جب تک اس کو نکال باہر نہ پھینک دے, کوئی بوٹی کا ریشہ کوئی ہڈی کا ٹکڑا کوئی معمولی سا اگر ایک تنکا بھی دانتوں کے بیچ میں ادھر ادھر لگا رہ جائے تو زبان اس کو اپنے ساتھ گوارا نہیں کرتی جب تک کہ اس منہ کو صاف کر کے اس کو گیٹ آؤٹ نہ کر دے. تکلم کے وقت یہ جس تیزی کے ساتھ کلام کرتی ہے, صبح سے لے کر شام تک ہم بات کرتے چلے جائیں دماغ تھک جائے گا اعصاب تھک جائیں گے لیکن زبان کے وجود کے اندر کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی کہ انسان کی زبان دک گئی ہو انسان زبان کو تھوڑا دبا کر آرام پہنچا رہا ہو. حج اور عمروں کے اندر اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمروں کی سعادت نصیب فرمائے. کتنے ہی موقع ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ خود حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے خود اپنے ہی پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں, عبادت کر کر کے چل چل کے انسان کا جوڑ جوڑ تھک جاتا ہے, ایک ایک جوڑ انسان کا تھک کے چولہے ہل جاتی ہیں. حج کا سفر خاص طور پہ حرمین شریفین میں کئی ایسے موقع دکھائی دیتے ہیں کہ حاجی صاحب آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئے خود ہی اپنی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ پنڈلیاں اور پاؤں دبانے میں لگے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدن اس وقت تھک چکا ہے اور آرام مانگ رہا ہے, خود ہی انسان اپنے بدن کو دبا کر آرام پہنچاتا ہے. لیکن کبھی بھی ہم اور آپ زبان کو آرام دیتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. صبح سے شام تک کس قدر ہم کلام کرتے ہیں, تلاوت کرنے والے حفاظ رمضان میں کس قدر تلاوت کرتے ہیں, لیکن مجال ہے کہ زبان تھک جائے, دماغ تھکے گا اعصاب تھکیں گے لیکن زبان کے اوپر تھکاوٹ کبھی نہیں آتی. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے گھر کی خواتین نے ایک دن احتجاج کیا کہ تم رات بھر باہر مردوں کو تو تراویح پڑھاتے ہو تو ہمارا بھی حق ہے کبھی ہمیں بھی تراویح پڑھاؤ. تو فرمایا کہ ایک دن تنگ آمد بجنگ آمد میں نے سوچا کہ گھر کی خواتین کو ایسا تھکاؤں گا کہ آئندہ تراویح پڑھنا بھول جائیں گی. رات تراویح سے فارغ ہو کر اپنے در دولت پہ تشریف لے گئے, خواتین کو جمع فرمایا کہ سب آ جاؤ آج تراویح پڑھیں گے. فرمایا کہ میں نے رات تراویح سے فارغ ہونے کے بعد خواتین کی جماعت کے لیے امامت شروع کی, ساری گھر کی خواتین میرے پیچھے تھی. میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے شروع کرتے 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 پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا, 15 پارے جب ہو گئے تو پہلا رکوع کیا اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کا آغاز ہوا. تو جب میں پڑھنا شروع کرتا پڑھتے 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 جب مکمل قرآن ہوا تو پھر میں نے دوسرا رکوع کیا اور دس سحری کا وقت قریب ہو چکا تھا. نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری دادی نے بلایا, زکریہ ادھر آ, تو بڑا اترا رہا ہے کہ آج تو نے دو رکعت میں ہمیں پورا قرآن پڑھا دیا, کون سا تو نے کارنامہ انجام دیا, کون سا تو نے تیر مار لیا, یہ تو میری روزانہ کی منزل ہے. بات تو تب تھی جب تو اس سے زیادہ پڑھ کر ہمیں دکھاتا, وہ بھی دادی تھی نا, بچے کے جذبات کو سمجھ گئی, نوجوان کے جذبات کو سمجھ گئی. فرمایا کہ دادی جان نے میرے سارے بھرم کو ختم کر دیا, میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ ایک قرآن کریم میں تھک جائیں گی, آئندہ کے لیے منع کر دیں گی کہ ہماری ٹانگیں تھک گئیں پورا قرآن سن کر. لیکن کیا جذبات تھے, کیا ایمان تھے, کیا اونچے ان کے اعمال تھے. بڑے مزے سے فرمایا کہ تو اترا رہا ہے کہ ہمیں پورا قرآن سنا دیا, یہ تو روزانہ کی میری منزل تو نے سنائی ہے آج. حقیقت یہ ہے کہ کثرت سے پڑھنے کے باوجود گفتگو کے باوجود یہ زبان نہ تھکنے والا آلہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. اس قدر حساس ہے یہ کہ اسی کو صحیح طرح سے استعمال کر لیا جائے. ذائقہ جب انسان کی زبان کا درست ہو تو وہ کھٹا میٹھا ترش تلخ ہر طرح کے ذائقے محسوس کرتا ہے, ٹھنڈے اور گرم کو بھی محسوس کرتا ہے, ہر چیز دماغ کو خبر پہنچاتا ہے کہ ذائقہ کیسا ہے. اسی طرح انسان کا ایمان کا روحانی لحاظ سے بھی ذائقہ درست ہو تو پھر انسان کی زبان سے نکلنے والے کلام بھی مختلف ذائقے رکھتے ہیں، اس زبان سے نکلنے والے بول بھی مختلف ذائقے رکھتے ہیں، میٹھے بھی ہوں گے، تلخ بھی ہوں گے، کھٹے بھی ہوں گے، ترش بھی ہوں گے، زہریلے بھی ہوں گے۔ جس طرح عمومی طور پر مادیات کے ذائقوں کو چکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو اسی نعمت کے اندر اللہ پاک نے یہ کمال رکھا ہے کہ اسی نعمت سے نکلنے والا ہر کلمہ، ہر جملہ، ہر کلام، ہر بول کبھی میٹھا ہوگا، کبھی کڑوا ہوگا، کبھی تلخ ہوگا تو کبھی ترش ہوگا، کبھی وہ محبت اپنے اندر لیا ہوا ہوگا تو کبھی اپنے اندر زہر لیے ہوئے ہوگا۔ اس لحاظ سے اس زبان کو جس طرح عمومی طور پر ذائقوں کے چکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اپنے اندر سے نکلنے والے کلام کے اندر اس زبان کی بڑی تاثیر ہے کہ یہ کلام کو میٹھا بھی بناتی ہے، تلخ بھی بناتی ہے، محبت بھی گھولتی ہے اور ساتھ میں زہر بھی گھولتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات انسان زبان سے ایک معمولی کلمہ نکالتا ہے جس کو وہ بہت ہلکا پھلکا اور معمولی سمجھتا ہے، لیکن عند اللہ اس قدر وہ زہریلا جملہ ہوتا ہے، زہریلا کلمہ ہوتا ہے کہ وہ 70 سال کی مسافت کی گہرائی میں اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے، اور اس کو ہلکا پھلکا سمجھ رہا ہے، ہنسی مذاق سمجھ رہا ہے، کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بن جاتی ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بن جاتی ہے، کہیں دین اسلام کی شان میں گستاخی بن جاتی ہے، کہیں مذہب اسلام کی گستاخی بن جاتی ہے، کہیں کسی مذہبی شخصیت کی، کہیں کسی سنت کا مذاق بن جاتا ہے، کہیں فرشتوں کا، کہیں جنت کا، کہیں دوزخ کا مذاق بن جاتا ہے، وہ اس کو معمولی جملہ سمجھ کر زبان سے نکالتا ہے۔ فرمایا 70 سال کی گہرائی کی مسافت میں اس کو جہنم میں گرا ڈالتا ہے، اور فرمایا کہ کبھی کبھار انسان زبان سے ایک معمولی جملہ نکالتا ہے، عند اللہ اتنا پیارا اور محبوب ہوتا ہے کہ وہ جنت کے اونچے مرتبوں پہ لے جا کے بندے کو فائز کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کو بندے کا وہ ایک جملہ اتنا پسند آتا ہے کہ جنت کے اونچے درجوں پر لے جا کے اس کو بٹھا دیتا ہے۔ اس لحاظ سے بڑوں نے نصیحت فرمائی، پہلے تولو پھر بولو۔ اس زبان کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا مگر یہ کہ ہمارا تیار نگہبان اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تمہارے سارے اعمال ہم لکھ رہے ہیں، فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ بندوں کے ہر بول کو لکھتے جاؤ، میٹھے بول بھی لکھو، کڑوے بول بھی لکھو، محبت گھولنے والے جملے بھی لکھو، زہر گھولنے والے جملے بھی لکھو۔ ایک جملہ جس طرح انسانوں کے اندر محبت بکھیر دیتا ہے، اسی طرح ایک جملہ انسانوں کے اندر زہر بھی گھول دیتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب تک خاموش ہوتا ہے، اس کی عقل مندی، ہوشیاری، ذہانت اور ذکاوت، اور اس کی حماقت اور بیوقوفی اور اس کی جہالت چھپی رہتی ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل مند ہے یا احمق ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تول کے بولے، پہلے سوچ لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر گفتگو کرے، کوئی بھی ایسی گفتگو کہ جس کو انسان معمولی سمجھ رہا ہو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بسا اوقات اس کے بڑے بڑے نقصان انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے کہ سب سے پہلے جو جنگ کا آغاز ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے۔ زبان سے ایک جملہ نکلا، سامنے والے کو ناگوار گزرا، اس نے انتقام لینے کے لیے جملہ کیا، کہا، اور اس کے بعد دو بدو پہلے زبانی جنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں، پھر ملکوں کی سطح پر جنگیں ہوتی ہیں۔ اس پوری جنگ کا آغاز بسا اوقات ایک جملہ بنتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے دوسری اہلیہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا وہ فلانی ٹھنگنی، چھوٹے قد والی ٹھنگنی، فرمایا کہ تم نے اس وقت اس قدر زہریلا جملہ زبان سے نکالا ہے کہ اگر اس جملے کو دنیا کے سمندروں میں گھول دیا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا زہر ہو جائے۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، وہ ٹھنگنی، وہ نکٹی، وہ ناٹی، وہ چھوٹی، وہ بونی، جس جملے کے ذریعے سے انسان کسی دوسرے کی حقارت کا اظہار کر رہا ہو، عند اللہ یہ چھوٹا سا جملہ اس قدر بھیانک اور زہریلا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کا ایک قطرہ جو تمہارا عمل تم سے صادر ہوا سمندروں میں ڈال دیا جائے، پورے سمندروں کے پانی کو کڑوا زہر بنا دے گا۔ انسان کے بول کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قدر و منزلت ہے۔ ایک ایک چیز تولی جاتی ہے، ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تم پر اپنے نگہبان اور محافظ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین، بڑے معزز ہیں وہ لکھنے والے۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ دائیں طرف ہم نے نیکیاں لکھنے کے لیے بٹھا دیا، بائیں طرف بدی لکھنے کے لیے بٹھا دیا۔ ذرہ ذرہ وہ لکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سارے دفتر لے کر، سارے رجسٹر لے کر، پوری فائلیں لے کر حاضر ہوں گے، انسان جو غفلت کے اندر زندگی گزار رہا تھا، اول فول جو منہ میں آتا کہہ دیتا تھا، وہاں جب وہ فائلیں کھولی جائیں گی، دستاویز سامنے رکھے جائیں گے، انسان حیران پریشان ہو کر کہے گا مالی ہاد الکتاب، ارے یہ کتاب کیسی ہے کہ لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، کہ جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، گن گن کے چن چن کے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی دنیا میں عمل کر کے آئے تھے آج وہ سب کچھ حاضر موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، فرمایا کہ آپ کا پروردگار بندوں میں کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، جو بندوں نے کیا ہے اپنے ہی کرتوت وہ لکھے ہوئے پائیں گے۔ اس لحاظ سے اس زبان کی نعمت کو بہت سنبھال کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی زبان سے اچھے کلمے نکلتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، برے کلمے نکلتے ہیں، کہاں سے کہاں گرا دیتے ہیں۔ دعا اور بد دعا یہی زبان کے جملے تو ہیں۔ ایک بد دعا تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، ایک دعا کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ بچپن میں جہاں ہماری بود و باش ہوئی، وہیں ہمارے قریب میں ایک گھرانہ تھا، نوجوان بیٹا، کئی ایک بیٹیاں، بہت لاڈ پیار اور ارمان اور آرزوؤں کے بعد اللہ پاک نے بیٹا بھی عطا فرمایا۔ سالگرہ کا موقع تھا، گھر میں رشتے دار جمع تھے، بچے کو کچھ موسمی بخار تھا، تو دادی نے گھر میں رکھے ہوئے سیرپ میں سے کوئی شربت بخار وغیرہ کا پلا دیا، جو اس بچے کی ماں کو ناگوار گزرا۔ جب شوہر آیا تو مرچ مسالہ لگا کر شکایت کی کہ تمہاری امی نے میرے بچے کو دوا پلا دی، نہ جانے کیا پلاتی رہتی۔ بھرے گھرانے میں رشتے داروں کے سامنے بیٹا جوان سالہ ماں پہ برس پڑا، بے احترامی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ گستاخی کی۔ ماں صبر و تحمل کا پہ کر چپ چاپ بالکل گونگی بنی سنتی رہی، لیکن بیٹے کے زبان سے نکلے ہوئے نشتر ماں کے دل پہ پیوست ایسے ہوئے کہ کچھ ہی دیر کے بعد ماں نے ایک سرد آہ بھری اور ایک جملہ کہا کہ اللہ میں نے تو صبر کر لیا، پر تو صبر نہ کرنا۔ شام ہوئی، بیٹے کو دل کا دورہ پڑا، چٹ پٹ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہی خاتون خانہ جنہوں نے چغلی لگائی، شکایت لگائی، وہی زبان کی تیزی، زہریلے انداز میں انہوں نے شکایت لگا کر اپنی ساس کو بھری محفل میں رسوا کرایا تھا۔ جس شوہر پر گھمنڈ تھا وہی شوہر چاروں خانے چیت اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ وہی معصوم بچہ جس کے وجہ سے ماں کو رسوا کرایا تھا، وہ بچہ یتیم ہو گیا، خود بیوہ ہو گئی، اور پھر کفالت کے لیے کس طرح پاپڑ بیل بیل کے کس طرح اپنی بچیوں کو اور اپنے بچے کو پالا۔ ماں بھی پھر بعد میں روتی تھی کہ وہ کون سی قبولیت کی گھڑی تھی کہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا کہ خود اپنے بچے سے محروم ہو گئی، کہ اللہ میں نے تو صبر کر لیا پر تو صبر نہ کرنا۔ چٹ پٹ اللہ نے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ اللہ تعالی کی ہاں جملے بہت اہمیت رکھتے ہیں، جن کو انسان معمولی سمجھتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، گھر گھرانے کو کبھی غصے میں بھی بد دعا مت دینا، کیا معلوم کہ وہ قبولیت کا لمحہ ہو جو تمہاری تباہی کا باعث بن جائے۔ غصے میں بھی برداشت کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ عبداللہ بغداد جاؤ، وہاں ایک ابراہیم نام کا شخص ہے، اس کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حضرت عبداللہ نے جب یہ خواب دیکھا تو سوچا کہ خواب ہے، یا حقیقت، لیکن پیغام ملا تھا کہ جاؤ بغداد، ابراہیم کو میرا پیغام دے کر آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اللہ پاک نے شیطان کے لیے اس بات کو ناممکن اور محال بنا دیا کہ وہ میری شباہت اختیار کر کے کسی کے خواب میں آئے. تو یقین تھا کہ یہ پیغام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے. اس پیغام کی انجام دہی کے لیے رخت سفر باندھا چل پڑے. بغداد پہنچ کر وہاں معلومات حاصل کی لوگوں سے. لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک امام وقت، جو محدث، فقیہ اور تقوی کے پیکر، وہ شخصیت تشریف لائے ہیں اور ایک شخص ابراہیم کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم تو غیر مسلم ہے، ایک آتش پرست انسان ہے، آپ کو اس سے کیا کام پڑ گیا؟ لوگوں سے معلومات کرتے 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 ابراہیم تک جا پہنچے. معلوم ہوا کہ وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا. اس سے جا کے ملاقات کی تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا، ضعیف العمر تھا، بوڑھا تھا. اس سے ملاقات کی، فرمایا کہ بھائی میں تمہارے پاس اپنے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ میرے رسول نے تم کو پیغام بھیجا ہے کہ ابراہیم کو بتا دو کہ جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے نزدیک ہے. ابراہیم نے سن لیا، وہ بھی حیران ہو گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی، وقت کا اپنا امام، اتنا بڑا انسان، وہ میرے گھر چل کر آیا. بہت اس نے اعزاز اور اکرام کیا اور ساتھ میں حیران ہوا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر چلنے لگے، لیکن چلتے چلتے کہا ابراہیم یہ تو بتاؤ آخر وہ راز کیا ہے جس راز کی بدولت تمہیں اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے. میرے پیارے آقا نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ تم تک یہ پیغام پہنچا دوں. تو اس نے بڑے ناز میں آ کر کہا کہ میرے چار بیٹے چار بیٹیاں ہیں، میں نے بیٹیوں کی شادی باہر کرنے کے بجائے اپنے ہی بیٹوں سے کر دی. آتش پرست مجوسیوں کے ہاں یہ آپس میں محرم رشتوں کا تقدس نہیں ہے، وہاں سگی ماں سے بھی شادی ہو جاتی ہے، آپس میں بہن بھائی کی بھی شادی ہو جاتی ہے. تو کہا چار بہنوں کے چار بیٹوں کے ساتھ میں نے شادی کر دی، اور اس شادی کے اندر میں نے ایسی دھوم دھام سے، بہت کروفر مالدار انسان تھا، اس دھوم دھام سے میں نے دعوت کی کہ آٹھ بچوں کی شادی ہوئی. تو آٹھ دن تک میں نے پورے شہر والوں کی، علاقے والوں کی دعوت رکھی، اور میں نے دن متعین کر دیے کہ تجار کس دن آئیں گے، عام لوگ کس دن آئیں گے، سرمایہ دار کس دن. پورے آٹھ دن میں نے تقسیم کر دیے تھے، لوگ اپنے اپنے پیشوں کے اعتبار سے آتے رہے اور دعوتیں کھاتے رہے، 24 گھنٹے دعوتیں کے انتظام چل رہے تھے. فرمایا کہ یہ تو کوئی کارنامہ نہیں ہوا، یہ تو مذہب اسلام میں منع اور حرام ہے کہ بہن کے بھائی کے ساتھ شادی ہو، اور کوئی وجہ اور کوئی چیز تمہارے ذہن میں ہو؟ کہا کہ نہیں، ایک اور چیز جو ان دنوں رونما ہوئی پیش آئی وہ یہ تھی کہ میں اپنی بگی میں اپنی گھوڑی کے ساتھ، بگی لگا کر میں اپنے خادموں کے ساتھ نکلتا تھا، کھلی فضا میں جا کر چہل قدمی کر کے آتا تھا. اسی دوران جب دعوت چل رہی تھی میں چہل قدمی کے لیے گیا ہوا تھا، بگی میری گزر رہی تھی، گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے بگی رکوائی. میں نے گھر پہ رک کر معلومات حاصل کی تو ایک خاتون خانہ نکل کر آئیں، بتانے لگیں کہ، پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں چیخ چلا کر؟ کہا کہ فقر و فاقہ ہے، بھوک اور پیاس سے بے چین اور بے تاب ہیں، اور تم ابراہیم ہو؟ کہا میں تو ابراہیم ہوں. کہا کہ تمہارے گھر پہ تو آٹھ دن سے دعوت چل رہی ہے اور میرے گھر میں فاقہ ہے آٹھ دن سے، بچیاں اور بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو دعوت نہیں تھی اس لیے ہم بن بلائے مہمان تو نہیں بن سکتے تھے، اور وہاں تو تم نے خوب انتظام کیا ہوا مالداروں کے لیے، لیکن غریب کو نہیں پوچھا. تھی وہ بیوہ، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم تھے. تو ابراہیم بتانے لگا کہ میں نے فوراً وہیں سے بگی واپس گھمائی، اپنے خادموں کو لیا، کھانے پینے لباس پوشاک جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں لے کر وہاں پہنچا. جا کر جب میں نے نعمتوں کی برسات کر دی، ایک تازہ دم کچے راشن بھی تھے اور تازہ دم پکا ہوا کھانا بھی لے کر پہنچا، تو بچے جس بھوک اور پیاس سے بلبلائے ہوئے تھے اس طرح آ کر جھپٹے اور کھا رہے تھے، اور خوشی کے مارے وہ پھولے نہیں سما رہے تھے کہ نعمتوں کی برسات ہو گئی. تو وہ بچے کھا رہے تھے، میں خوش ہو رہا تھا کہ چلو اچھے گھرانے میں میرا مال پہنچا. تو بچے جو کھانا کھا رہے تھے، انہی میں سے ایک چھوٹی سی بچی معصوم سی، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، کہا ابراہیم اللہ تعالیٰ تجھے اس انعام کے بدلے میں وہ نعمت عطا فرمائے کہ جنت میں تجھے ہمارے پیغمبر کے قریب گھر عطا فرما دے. تو ہو سکتا ہے اس بچی کی دعا مجھے لگی ہو. حضرت نے فرمایا کہ ہو نہ ہو، یہ اسی معصوم بچی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ پاک نے اور زبان سے نکلی ہوئی دعا کو قبول فرمایا ہے.
آپ جب چلنے لگے تو ابراہیم نے کہا کہ عبداللہ کہاں جا رہے ہیں، پہلے مذہب اسلام تو قبول کرائیں. ہاتھ پکڑا، مشرب اسلام ہو گیا. ایک معصوم بچی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا نے ابراہیم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچایا کہ اللہ کی ہاں تیری قبولیت ہو گئی، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک ہی کے ہاتھوں پر اللہ پاک نے اس کو مشرب اسلام کرا دیا. تو زبان کے بول بہت اہمیت رکھتے ہیں، بہت تول کے بولنے کی ضرورت ہے کہ ایک کلمہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اور ایک کلمہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نعمت عظمی کی قدر نصیب فرمائے، سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.